بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام اور خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے, اللہ پاک کا احسان ہے, اللہ کے لیے حمد ہے, تسبیح ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس مبارک موقع پر جمع فرمایا اور اس مجمع التقریبات, یہ ایک تقریب نہیں ہے بلکہ کئی تقریبات ہیں, یہ اس میں ہمیں جمع فرمایا, اس کی سعادتوں سے مالا مال فرمایا. اللہ پاک اس کو اہل مدرسہ کے لیے, پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے, شرکا کے لیے, مستورات کے لیے, سب کے لیے مبارک فرمائے اور اس کو ذریعہ بنا کر اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے مغفرت کے بھی فیصلے فرمائے, پوری امت مسلمہ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے. بعض مرتبہ کام کہیں جزوی طور پر ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے برکات اور اس کے انوارات جو ہیں وہ پھیل جایا کرتے ہیں افق پر. کچھ عجب نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوششیں اللہ کو پیاری لگ جائیں اور حق تعالی شانہ اسی پر خیر کے فیصلے فرما دیں. عنوان ختم بخاری کا دیا ہوا ہے اور بتایا تک نہیں مجھے کہ ختم بخاری کا کام کرنا ہے, سمجھے کچھ 6 نمبر کا بیان ہے شاید. عام طور پر بخاری شریف کو جب مکمل کیا جاتا ہے تو اس کے ختم پر ایک عمومی جلسے کا انداز اور عمومی درس کا انداز ہمارے اساتذہ کرام, علماء کرام رکھتے رہے ہیں. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ختم بخاری کا ختم بخاری فرمایا کرتے تھے جلال آباد میں, جہاں ہم نے پڑھا ہے 10-15 ہزار سے زیادہ کا مجمع ہوتا تھا, بعض مرتبہ تو 50 ہزار سے بھی زیادہ رہا ہے. اس دیہات میں, اس گاؤں میں پورے دیہات افراد جمع ہو جایا کرتے تھے سب. اس کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں, اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں ایسے کاموں کی. ایک بڑی مصلحت اس کی یہ بھی ہوتی تھی اور ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے کا انداز کیا ہے یہ بھی پتا چلے امت کو. عام طور پر زمانے میں دینی علوم کے حاصل ہو جانے کا جو ذریعہ سمجھا جاتا ہے وہ پڑھ لینا کتابوں کا سمجھا جاتا ہے. پڑھ لینا الگ ہے, پڑھانا الگ ہے, مطالعہ کر لینا الگ ہے, تحقیق کروانا, تحقیق کرنا الگ ہے. تو امت کو اس بات کا اندازہ ہو کہ حدیثیں کیسے پڑھی جاتی ہیں, تفسیر کیسے پڑھی جاتی ہے, اس کے لیے اس کا جو ختم ہے وہ آخر میں کرتے ہیں. ویسے بھی ختم بخاری فضیلت والا عمل اس معنی میں ہے کہ اس پر بھی دعاؤں کی قبولیت کا مشاہدہ کیا گیا ہے. اسی وجہ سے جیسے ختم قرآن کا رواج رہا ہے امت میں, ختم بخاری کا بھی رواج رہا ہے. ایک وجہ وہ بھی ہے, لیکن اصل وجہ وہ بتاتے تھے ہمارے اساتذہ کہ بھئی عوام کو اس بات کا پتہ چلے کہ یہ جو رواج امت میں آ رہا ہے کہ بھئی قرآن ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے, حدیث ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے, اس سے قرآن و حدیث سمجھ میں آ جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اور اس سے ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کے انداز سے یہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی اپنے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور اس کے قرب و جوار میں جو ممالک ہیں وہاں پر دین کا کیسے کام ہوتا ہے, دین کو کیسے سیکھا جاتا ہے, دین کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے, دین کو کیسے سمجھا جاتا ہے. سرسری نہیں سمجھا جاتا. یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کی قیادت جو ہے نا وہ یہیں کے علماء کرام کو عطا فرمائی. حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد سے تقریباً علمی قیادت ادھر ہی ہے پورے عالمی پیمانے پر. ورلڈ کے پیمانے میں جس میں سب شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے, چونکہ ان کے پاس پڑھنے پڑھانے کا انداز ایسا ہے. امریکہ میں ایک چیز کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے, اچھا بھی نہیں لگتا لیکن یاد بھی دلانا پڑتا ہے, چونکہ بعض چیزیں اچھی نہیں ہونے کے باوجود ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھایا جا سکے, سمجھا جائے. ایک مرتبہ جماعت آئی تھی حیدرآباد, سات ملکوں کی, سات عرب ملکوں کی جماعت تھی وہ, مطلب اس کے 18-19 ساتھی تھے, اور وہاں کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ترجمے کے واسطے مجھے ہی لگا دیا تھا ساتھ میں. جماعت کا ایک خادم ہوتا ہے نا, جہاں جماعت جماعت جاتی ہے اس کے ساتھ ایک مترجم ہوتا ہے ساتھ میں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں 25-30 سال پہلے کی. تو ظاہر ہے کہ 30 سال پہلے ہمارے حیدرآباد میں یہ مدارس کی انڈسٹری ابھی آگے بڑھی نہیں تھی زیادہ, کوئی زیادہ بڑے مدرسے نہیں بنے تھے, کوئی زیادہ نہیں بنے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, ابتدائی تھے. ابھی تو کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں. اس وقت میں نے حیدرآباد میں جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں ان کو لے گیا, ان کی زیارت کروائی تھی, وہاں علماء سے ملاقاتیں بھی کروائی تھی. تو بہت عجیب بات, حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سات ملکوں کے عربوں نے رونا شروع کر دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ افسوس کر رہے تھے تو اس کو میں رونے سے تعبیر کر رہا ہوں, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پوروں کے تو نہیں تھے لیکن ان میں سے کچھ کے تھے, جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے, وہ رونے لگے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا بھائی روتے کیوں ہیں, تو کہنے لگے بس بہت ہی افسوس کی بات ہے اور بہت حسرت ہوتی ہے. میں نے کہا کیا قصہ کیا ہے, تو کہنے لگے ہم سات ملکوں کے ہیں, ساتوں ملکوں میں ملکی سطح پر ایک بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے جیسے آپ نے مدرسے یہاں کے ہمیں دکھائے. میں نے کہا ملکی سطح پر, میں کوئی تمہیں دیوبند لے کے نہیں گیا, سہارنپور لے کے نہیں گیا, جلال آباد لے کے نہیں گیا, لکھنؤ لے کے نہیں گیا, میرٹھ لے کے نہیں گیا, مراد آباد لے کے نہیں گیا, گنگو لے کے نہیں گیا, گجرات لے کے نہیں گیا, فلاح دارین نہیں گیا, ترکیسر نہیں گیا, مدرسے حسینیہ نہیں گیا, مدرسے اشرفیہ نہیں لے کے گیا, ڈھابے لے کے نہیں گیا. تو تم ملکی سطح کی بات ہے, میں تو حیدرآباد کے چھوٹے چھوٹے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں. لکھا یہ جن مدرسوں کا آپ نے معائنہ کروایا ان مدرسوں کے کو سامنے رکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ساتوں ملکوں میں ملکی سطح پر ایک بھی مدرسہ نہیں ہے. بڑی حیرت ہوئی, سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بھائی تمہارے پاس دین نہیں پڑھایا جاتا, قرآن و حدیث نہیں پڑھائی جاتی. کہنے کا پڑھائی جاتی ہے. میں نے کہا پھر کیسے پڑھائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس ریگولر تعلیم کا نظام ہے, عصری تعلیم کا جو نظام ہے, جو مدارس ہیں ہمارے پاس, اسی میں قرآن کا سبجیکٹ ہوتا ہے, اسی میں حدیث کا سبجیکٹ ہوتا ہے. بس اب اندازہ فرمائیے اس میں جو دین آئے گا, جو دین کی سمجھ آئے گی, وہ کیسے آئے گی. اب ہم جب لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دین کی تشریحات کے معاملے میں تم ہندوستان پاکستان کے علماء پہ بھروسہ کرو, زبان پہ مت جاؤ, کہ کس کی زبان مادری ہے کس کی زبان مادری نہیں ہے. یہ قانون ہے, یہ اللہ پاک کا قانون ہے. یہ قانون کی تشریح کا حق قانون داں کو ہے. قطع نظر اس سے کہ وہ کہاں کا ہے, اس کی زبان کیا ہے. قانون کی تشریح کا حق لائر کو ہے, وکیل کو ہے. اب وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے, اس کا امریکہ کا ہونا ضروری ہے کہ امریکی قانون کی تشریح کے واسطے کہ لائر اگر ہے تو امریکن ہونا, وہ تو کہیں کا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر لائر نہیں ہے تو کیا امریکن ہونا کافی ہے انگریزی قانون کی تشریح کے لیے؟ نہیں ہوتا کا. تو کسی کے مادری زبان والا ہو جانے کی وجہ سے اس کو یہ اتھارٹی نہیں مل گئی, یا وہ زیادہ ٹرسٹیبل نہیں ہو گیا کہ وہ زیادہ قرآن و حدیث سمجھا جائے. وہاں پہ نظام ہی بدل چکا ہے, وہاں پہ پڑھنے پڑھانے کا کوئی خاص نظام نہیں رہا. آپ وہاں جائیں جہاں پر یہ علماء کرام تیار ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ایک ایک حدیث اور جانا والا, اس کی تشریح اور اس کا مقدمہ, یعنی اس کے لیے جو پریپریشن ہوتا ہے حدیث پڑھانے کے قابل بنانے کے لیے, 5-6 سال جو پڑھائے جاتے ہیں, وہ پھر جس وقت حدیث پڑھائی جاتی ہے تو کیسے جانا والا حدیثوں پر بحث و تبحیث ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے, جمع بین الاحادیث کا کام ہوتا ہے, ترجیح کا کام ہوتا ہے, ناسخ و منسوخ کو جاننے کا کام ہوتا ہے, وجوہات ترجیح ہوتے ہیں, مستدلات, ماخذ, کیا چیز ہے یہ، اس سلسلے میں کتنی حدیثیں ہیں، ان سب کے اوپر جو باریک بینی سے کام ہوتا ہے میرے دوستو، یہ بہت بہت محنت کرتے ہیں علماء کرام اس پر، اس وجہ سے یہ زیادہ قابل بھروسہ ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے یہ دروس وغیرہ بھی ایسے کبھی کبھی منظر عام پر ہمارے اکابر کرتے رہے ہیں، یا وہ اس کا تو موقع نہیں رہا نہ میں نے اس کے لیے کوئی تیاری، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا اس کا، میں تو اسی ان حضرات کی فرمائش پر حاضر ہو گیا، ورنہ اکابر علماء موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے مجھے یہ کام ان کو لگانا بھی نہیں چاہیے تھا. چونکہ اس میں اس حدیث میں جو ابھی ہمارے طالب علم نے آخری حدیث جو پڑھی ہے، ہمارے استاد اور ہمارے شیخ سے ہم جو سنتے تھے کئی سال، ہم نے ان کی سنی ختم بخاری، وہ چار گھنٹے سے ساڑھے چار گھنٹے چاہیے ہوتے تھے، 22 بحثیں 25 بحثیں بعد آپ تھا اس میں کرتے تھے کہ صاحب یہ گفتگو من حیث السند کیا ہے، گفتگو من حیث المتن کیا ہے، گفتگو من حیث الاجزاء کیا ہے، گفتگو من حیث المجموعہ کیا ہے، یہ تراجم بخاری کی کیا کیفیت ہے، ترجمۃ الباب اس کا کیا ہے، وضع میزان سے اس کا کیا تعلق ہے، کیوں، اور امام بخاری کا چونکہ فقہ تو ہے ہی ان کے تراجم میں، فقہ البخاری فی تراجمی، ان کی سمجھ کا اندازہ ہی جو ہے نا ان کے عنوانات سے ہوتا ہے، تراجم عنوانات کو کہتے ہیں. امام بخاری نے کسی بھی حدیث کو نقل کرنے سے پہلے جو عنوان لگایا ہے، جو ٹائٹل دیا ہے اس کو، وہ ایک بہت اسپیشل چیز ہے. عام کسی محدث کے پاس میں اتنی باریکی نظر نہیں آتی اور اتنا دماغ کی رسائی نہیں سمجھ میں آتی. ظاہر ہے کہ سب الگ الگ تھے، لیکن ان کے اندر ایک خاص کمال تھا، وہ ایک مستقل آرٹ ہے. امام بخاری کو اس میں بہت خصوصیت حاصل ہے. وہ کیا چیز ہے، کیوں اس حدیث شریف کو وہ آخر میں لے کر آئے ہیں، اور جانے والا پہلے بھی تو لا سکتے تھے، بیچ میں بھی تو لا سکتے تھے، کیوں ان اساتذہ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، پہلے حدیثوں میں ان اساتذہ کا انتخاب، آخر کے حدیثوں میں ان اساتذہ کا انتخاب، کہیں مکے والوں کا انتخاب، کہیں مدینے والوں کا انتخاب، اساتذہ تو ان کے الگ بھی ہیں، لیکن ان دونوں حدیثوں میں انہوں نے مکی اور مدنی اساتذہ کا انتخاب کیوں کیا، کیا وجہ ہے، اور امام بخاری اس حدیث کو آخر میں لانے سے کیا بتانا چاہتے. ایک لمبی طوفانی بحث ہوتی ہے. آپ اندازہ فرمائیے کہ میں نے 25 تو بحثیں ہیں اس کے اندر، اب ایک ایک گزارے کہ دو ڈھائی گھنٹے تو ہم جیسوں کو بھی سنانے لگ جاتے ہیں اگر کسی وقت سنانے بیٹھ جائیں تو، یاد اگر سے نبی ہوں تو بھی اس میں سے نکل کے بہت سا آ جاتا ہے، اور اگر دیکھ لیا جائے تھوڑا سا تو ظاہر ہے کہ ہمارے اساتذہ کی باتیں ہیں وہی نقل کرنی ہوتی ہیں، تو اس میں کیا ایسی چیز ہوتی ہے. غرض یہ ہے کہ وہ موقع نہیں رہا. یہ اب اس انداز میں کوئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کو درس کے طور پر ہم کریں، لیسن کے طور پر اس کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے پاس دیکھو حدیثیں ایسی پڑھائی جاتی ہیں، تو تھوڑا سا آپ لوگ کیئرفل رہنا، محتاط رہنا کہ حدیث کیسے سمجھی جاتی ہے، حدیث کیسے پڑھی جاتی ہے، اور قرآن پاک کیسے سمجھا جاتا ہے، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. اور پھر آج کی اس تقریب کے اندر تو ماشاءاللہ افتا کا بھی وہ ہے نظام، ایک طالب علم ہمارا مفتی بھی بن گیا، بہت بڑی دوستو سعادت کی بات ہے. حافظ بھی بن رہے الحمدللہ تعالی. متون کے پڑھنے والے جن کو جو بچوں نے آ کے سنایا نا، مختلف متون کا، اربعین کو سنایا اور اسی طریقے پر عقید الطحاوی کو سنایا اور دوسری اور تینوں کو، یہ ایک مستقل تقریب کی چیز ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت عجیب چیز ہوتی ہے. یہ خلاصہ اور جوہر محفوظ کرنا ہوتا ہے فن کا، کسی بھی فن کا جوہر، اس کا جوس جس کو آپ کہہ لیجئے، اس کا خلاصہ، اس کی سمری جو ہے وہ اس کے اندر سمٹی ہوئی ہوتی ہے. وہ محفوظ ہو جائے تو ایک آدمی کو اس کی تشریح کرنے میں سہولت رہتی ہے، پوری عمر کام آتی ہے وہ چیز اس کے لیے. تو یہ بہت ہی عمدہ مجمع اس موقع پر ہے، بہت ہی تقریبات الحمدللہ مولانا مفتی صاحب نے اس موقع پر جمع کر دی ہیں، اللہ پاک اس کو بے حد قبول فرمائے. کیا ٹائم کا کیا اندازہ ہے؟ 5 بجے تک ہو جائے، 15 منٹ ہے، 15 منٹ ہیں حدیث شریف کے سلسلے میں کوئی عرض کرنے میں. تو میں آپ سے ایک بات کہوں کہ یہ محدثین سے ہٹ کر اس کو تھوڑا سا صوفیانہ رنگ میں لے کے جاتے ہیں، فن بحیثیت محدثانہ گفتگو کے، محدثین جیسے انداز گفتگو کرنے کے عادی ہیں، اس کے بجائے صوفیہ اس طرح کی باتوں میں جس طرح کا کلام کرتے ہیں اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہ میں صوفیہ، نہ میں محدث، نہ کوئی کچھ نہیں، ایک ادنا طالب علم، اور ادنا بھی طالب علم اب نہیں رہا. جو پڑھا لکھا تھا ایاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا، اب کہا جس کو کیا یاد ہے. لیکن کچھ باتیں ہمارے اسلاف کے بزرگوں کی جو اس سلسلے میں ہوتی ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں 10-15 منٹ میں. یہ جو حدیث شریف ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو کلمے ہیں جو اللہ پاک کو بے انتہا محبوب ہیں، رحم کرنے والے کو بے انتہا محبوب ہیں. اللہ پاک کو بھی کہا جا سکتا تھا لیکن رحم کرنے والے کے لیے خاص معنی ہے، اس کے صفت رحمان کا ذکر جو ہے نا وہ خاص ہے یہاں پہ، مجانست کے علاوہ، تجنیس کے علاوہ، تجنیس کا مطلب فن بدی کی جو نزاکتیں ہیں ان کے رعایت کے علاوہ بھی اس میں بات ہے. یہ دو کلمے ہیں جو حبیب کو بہت ہی مرغوب ہیں، بہت پسند ہیں. رحمان، رحم کرنے والے کو بہت ہی محبوب ہے، حبیب ہیں اس کے نزدیک. حبیب بمانہ محبوب، حبیب بمانہ محب بھی آتا ہے، حبیب بمانہ محبوب بھی آتا ہے. قتیل مقتول کے معنی میں بھی آتا ہے اور قتیل قاتل کے معنی میں بھی آتا ہے. رحمان کو بہت پسندیدہ ہے اور زبان پہ بہت آسان ہے. جو چیز اللہ کو پسند ہوگی بہت زیادہ تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت طلب ہوگی، وقت زیادہ اس میں لگتا ہوگا، مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہوگا، تبھی تو ان کو زیادہ پسند ہوگا. نہیں، ایسا نہیں، بہت ہلکے پھلکے ہیں، اتنا ہلکا پھلکا کہ جاہل، عالم، مصروف، فارغ، مرد اور عورت، پکانے والی خواتین اپنے کچن میں کام کرتے ہوئے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے اس کو پڑھ سکتے ہیں. کاروبار کے اندر مشغولیت میں رہنے والے لوگ اپنی مشغولیت میں، علماء اپنی علمی مشغولیت کے ساتھ، عباد اپنی عبادت کے ساتھ، سب کو اس کو ہر وقت جاری رکھ سکتے ہیں. بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں زبان پر، یہ آسان ہے بہت. اللہ کو پسند بہت زیادہ اور آپ کے لیے کرنا بہت آسان. حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی دیکھو، اس کو تو مس نہ کرنا، یہ تو چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. اچھا، پھر نتیجے کے اعتبار سے کیا ہے؟ نتیجے کے اعتبار سے یہ ہے کہ ثقیلتانی فی المیزان، نام اعمال میں انتہائی وزنی. یعنی کہ چونکہ آپ کو کام کاج کرنا نہیں پڑا ہے، اس کی وجہ سے ثواب معمولی سے ہی ہے. جب اللہ کو محبوب ہے تو ثواب معمولی کہاں سے ہو جائے گا؟ بہت بہت نام اعمال کو بھر دینے والی، ترازو کو بھر دینے والی، ترازو کے پلڑوں کو، کفاق کو بھر دینے والی، بہت وزنی کر دینے والی اس کو. بھائی کل کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال میں اگر وزن ہے، نیک اعمال میں اگر وزن ہے تو بس اس کا تو مزے آ گئے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ، پسندیدہ وہ عیش میں پہنچ جائے گا. تو اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تولیں گے اعمال کو، اس میں اگر یہ ہماری زبان پہ جاری ہوں گے یہ کلمات، بہت اچھے انداز میں جو ہے کام بن جائے گا، ذخیرہ بہت ہو جائے گا آخرت کا. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ فرمایا ایک ہے سبحان اللہ و بحمدی، اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم. بتاؤ کہ اس کا پڑھنا کیا مشکل ہے؟ مگر یہ دو کلمے کتنے بھاری ہیں. روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا ترازو اس میں بھر جاتا ہے. کس پر؟ سبحان اللہ میں. اور الحمدللہ تملؤہ او قال تملؤ ما بین السماء والارض، الحمدللہ اس آدھے میزان کو بھر دیتا ہے. یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے. اب اندازہ فرمائیے کتنا قیمتی ہو گئی ہے. اور الحمدللہ جو ہے یہ شامل کر دیا گیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ میں، وبحمدہ والحمدللہ کی جگہ پر ہے اصل. تو سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ میں سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا. اب جو اس کے بعد جو سبحان اللہ العظیم ہے وہ آپ کے پاس میں تو اسٹیپ نہیں ہے، الگ ہے، پھر اور کام کاج آنے کے لیے ہے. آپ اندازہ دیکھنے میں تھوڑا سا کام. اللہ پاک نے زبان کو بھی بڑی عجیب خصوصیت دی ہے، کلمات میں اللہ پاک کی بڑی برکت ہے، بڑی نورانیت ہے، بڑی خصوصیات ہیں. اللہ کے جو کلمات ہیں وہ کائنات کے بٹنس ہیں، جیسے فیکٹریوں کے بٹن ہوتے ہیں، سوئچ ہوتے ہیں، سوئچ آن سوئچ آف کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ آج کل تو ریموٹ کنٹرول وغیرہ کے ذریعے سے جو چیزیں مشینری آ گئی ہیں چیزیں وہ اتنی سموتھ ہیں اور اتنی ایزی ہیں کہ دو سال کا بچہ ڈیڑھ سال کا بچہ بھی کسی بڑی سے بڑی فیکٹری کو آن کر سکتا ہے. بس بٹن ہی تو دبانا ہے, اس میں کیا طاقت لگنے والی ہے, وہ تو ربر کا ہی ہوتا ہے, ویسے بھی نرم بھی ہوتا ہے تھوڑا سا, بٹن کیا اور جانے والا فیکٹری آن ہو گئی, اسی کو بٹن کیا پھر اس کے بعد وہ آپ بھی ہو گئی. بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہماری قدرت بہت عجیب ہے, ہم جیسے چاہیں چیز کو سمیٹ دیں اور جیسے چاہیں اس کو پھیلا دیں, دریا کو کوزے میں بھر دیں اور کوزے کو پھیلا کے دریا بنا دیں. فرمایا کہ زبان پر انتہائی آسان ہے, یاد بھی آسانی سے ہوتا ہے, پڑھنا بھی آسان ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا آدمی اہتمام کرے, اور نام اعمال کے اندر وزنی بہت زیادہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصل یہی کام کیا ہے, یہ فرماتے ہیں علماء شرع حدیث کہ وضع میزان کی بحث کو, ونضع الموازین القسط اس کا عنوان ہے, اس کا ٹائٹل ہے, تو یہ جو وضع میزان کی بحث ہے اس بحث کو اخیر میں لایا اس لیے گیا ہے کہ یہ اخیر ہے اعمال کا. ساری حدیثوں کا مجموعہ جو امام بخاری نے بیان فرمایا وہ عمل کرنے کے لیے, اور اخیر حدیث کو اس لیے بیان کر دیا کہ عمل کرو گے تو یہ تلے گا, عمل کرو گے یہ تلے گا, تو اس وجہ سے سب سے آخر میں لائے. یہ ان کی مینٹالٹی دیکھیے, ان کی ذہنیت دیکھیے کیسی تھی کہ بھائی یہ حدیث آخر میں کیوں لائے, یہ آخر میں اسی لیے لائے ہیں کہ بھائی یہ آخر کا کام ہے سب سے, جب عمل کرے گا بندہ تو اس کو تولا جائے گا, تو تولا جانا حق ہے یہ بھی پتا چل گیا. وضع میزان کا جو مسئلہ اختلافی ہوتا ہے ہمارے درمیان دوسروں کے درمیان اور پچھلے جو باطل فرقے گزرے ہیں ان کے درمیان, چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاص موضوع تھا باطل فرقوں کی تردید کرنا, اہل باطل کی تردید, ان کے زمانے میں جو باطل فرقے پائے جاتے تھے ان کے رد میں بیان کرتے تھے, تو مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے بھی تھے جو نام اعمال کے منکر تھے, حساب کتاب کے منکر تھے, وضع میزان کے منکر تھے, میزان ہی کے منکر تھے, تو اس کا جواب دینے کے واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان بھی قائم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نزاکت بھی ذہن میں رکھی کہ اس کو آخر میں ہونا چاہیے بیچ میں نہیں, اور یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ کس طریقے سے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے. اس سے بھی پتا چل گیا کہ عمل تولا جائے گا, عمل کو شکل دی جائے گی, یا عمل کا صحیفہ مقرر کیا جائے گا, عمل کو ایک جگہ کیا جائے گا, یا ہر چیز کو الگ الگ تولا جائے گا, یہ بحثیں ہیں اس کے اندر. اسی وجہ سے میزان کے بجائے موازین کی جمع ہے, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, اور قسط کی تشریح جو جس نے قرأت کی ہے آخر حدیث کی اس کو پورے باب کی قرأت کرنی چاہیے, باب کی قرأت کی جاتی ہے پوری تاکہ پتہ چل جائے کہ حدیث کا سیاق سباق کس اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. قرأت الشیخ علی التلمیذ, قرأت التلمیذ علی الشیخ, دو طریقے ہوتے ہیں بخاری شریف حدیثوں کے پڑھنے کے, ایک یہ کہ طالب علم پڑھے استاد سنے پھر اجازت دے, دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ استاد پڑھے طالب علم سنے پھر اجازت دے, دونوں طریقے سے سلسلہ چلتا ہے یہ. تو اس میں پورے جب باب کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں پورا خلاصہ آ جاتا ہے, قسط کیا ہے اور مقصد سے کیا ہے اور قسط کا قصہ کیا ہے, کیونکہ عربی کی عجیب خصوصیت ہے, قسط جو ہے انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے اور قسط جو ہے وہ ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے. دوسری زبانوں میں بھی ہیں بعض لفظ ایسے, لیکن عربی میں ایسا بہت ہے, اور اسی وجہ سے نزاکت بہت بڑھ جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسط کے لیے ہم میزان قائم کرنے والے ہیں, تو بھئی ظلم کے لیے رکھنے والے ہیں کیا انصاف کے لیے رکھنے والے ہیں؟ وما ربک بظلام للعبید, پروردگار کے پاس تو ظلم ہے ہی نہیں, انصاف کے لیے ہی ہے. اس وجہ سے امام بخاری پھر لے کے آتے ہیں کہ وہ ام القاسطون کیا ہے, وہ یحب المقسطین کیا ہے, قاسط کے معنی بالکل الگ ہو جاتے ہیں. قسط اگر مجرد سے مانا جاتا ہے تو پھر اس کے ظلم کے معنی آتے ہیں, اگر ابواب مزید میں اس کو لے جایا جاتا ہے اس کے مصدر کی حیثیت سے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو پھر اس کے معنی انصاف کے آتے ہیں. اور یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ باب افعال کی خصوصیت سلب ماخذ کی بھی ہے, تو یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ باب افعال سے ہے اور سلب ماخذ کے معنی دیتا ہے. تھوڑا سا یعنی محاوراتی اور یعنی اصطلاحی چربا بھی اس میں میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہو کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام بخاری اس حدیث شریف کے اندر. مطلب اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ گرامر میں ایک قاعدہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے وہ ایک معنی دیتا ہے، لیکن اس لفظ میں تھوڑا سا آپ تبدیلی کرتے ہیں، اس کا وزن بھی مقرر ہے کہ اس کو باب افعال میں لے کے جانا، تو وہ سلب ماخذ کا کام کر، وہی مطلب کو پلٹ دینے کا کام کرتا ہے وہ، جس کی مثال ہماری نحو کی کتابوں میں ملتی ہے کہ شکا زید فاشکیتہ، زید نے شکایت کی میں نے اس کی شکایت دور کر دی، شکا زید نے زید نے شکایت کی، اسی شکا کو اشکا کر دیا آپ نے، اشکیتہ میں نے اس کی شکایت دور کر دی، فاشکیتہ، اور اسی سے وعلی الذین یطیقونہ کی طرف بھی لے جاتے ہیں مفسرین، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون میں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ای لا یطیقونہ فانہ من الاطاقہ بمعنی سلب الماخذ ہے لفظ یطیقونہ، لیکن ترجمہ آپ طاقت رکھتے ہیں کا نہیں کر سکتے، طاقت نہیں رکھتے ہیں کا کرنا پڑتا، پھر اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت بھی نہیں رہتی ہے، چونکہ نہیں کرنے کی صورت میں منسوخ ماننا پڑے گا، اور اگر منسوخ نہ مانے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں اس وجہ سے کہ والے لذینا یطیقونہ بمعنی لا یطیق، جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دے، ورنہ لا کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ، طاقت نہیں، بظاہر جس کو نہیں معلوم ہے گرامر وہ ترجمہ کرنے جائے گا تو وہ یہ پڑے گا جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دیتے ہیں، یعنی جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کے پاس ڈالر بہت ہوتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، اب کچھ عجب نہیں ہے کہ فتوے نکلیں گے دیکھو تھوڑے دن میں، یہاں پہ تو نئے نئے فتوے نکالنا ایک آرٹ ہے نا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جو طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں گے، جو طاقت رکھتے ہیں وہ تو روزہ رکھیں گے، تو یہ والذین لا یطیقونہ نہیں ہونے کے باوجود لا یطیقونہ کے معنی کیسے آئے، تو معنی ایسے آئے کہ طاقہ یطیقو سے بولنے کے بجائے اطاقہ یطیقو سے بولا جا رہا ہے، اور والذین یطیقونہ نہیں ہے یطیقونہ ہے، صرف یا پہ پیش کر دینے کی وجہ سے معنی میں اتنا بڑا فرق ہو گیا، الٹے معنی ہو گئے بالکل، ایسے یہاں پر امام بخاری فرما رہے ہیں کہ قسط سے مراد یہاں پر باب اقساط کا قسط ہے، جو سلب ماخذ کے معنی میں آتا ہے، ظلم کو دفع کرنا جو کہ انصاف کرنا ہے، تو انصاف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وضع میزان فرمائیں گے، میزان کو رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال ہی کو باضابطہ تجسم دے دیا جائے، کوئی جسم دے دیا جائے، اس واسطے کہ جو یہاں پر جواہر ہیں قیامت میں وہ اعراض ہیں، جو یہاں پر اعراض ہیں قیامت میں وہ جواہر ہیں، جیسے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں یہ تحقیق بہت تفصیل سے فرمائی ہے کہ یہاں پر اعمال اور کلمات، چاہے باتیں ہو ہماری وہ زبان کا عمل ہے، اور ارادی باضابطہ ارادے ہوں دل کے وہ دل کا عمل ہے، پکے ارادے جو ہوتے ہیں، عزائم جو ہوا کرتے ہیں، اور جو فزیکل آدمی کے ہاتھ پیر کا جوارح کا جو عمل ہے وہ تو عمل ہوتا ہی ہوتا ہے، تو زبان کا عمل ہو کہ دل کا عمل ہو کہ باڈی کا عمل ہو، یہ سارے کے سارے جو ہیں دنیا میں دیکھنے میں نہیں آتے اور پکڑ میں بھی نہیں آتے، ٹھیک چیز نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں یہ سارے کے سارے جواہر ہوں گے، مستقل ہوں گے، یہ وہ منظور دیکھے جا مشاہد ہوں گے، دیکھے جا سکتے ہیں، چھوئے جا سکتے ہیں، پکڑے جا سکتے ہیں، ان کو تولا جائے گا، یا جن صحیفوں میں یہ لکھے ہوئے ہیں انسان ان کو تولا جائے گا، اور تولنے کی نوعیت کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والے ہیں کہ کیسے تولے جائیں گے، کیا نوعیت اس کی اختیار کریں گے، کیونکہ اعمال کی نوعیت الگ ہے، اعمال کی قیمتیں الگ ہیں، اعمال کی کیٹیگری الگ الگ ہے، اور اعمال کی کوالٹی الگ الگ ہے، تو اس کے تولنے کے واسطے بھی اللہ کے پاس ویسی ہی بات ہوں گی، پہلے زمانے میں چونکہ شکر تولی نہیں جاتی تھی، نمک تولا نہیں جاتا تھا، یعنی کہ ڈائبٹیز تولی نہیں جاتی تھی، بی پی بلڈ پریشر تولا نہیں جاتا تھا، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، کتنا جو کولیسٹرول ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا، تو لوگوں کو سمجھنا بھی مشکل تھا کہ کیسے تولا جائے گا، اب یہ چیز نہیں دکھنے کے باوجود تولی جا رہی ہے، تمہاری شکر بہت ہائی ہے تو یار اس کی چمچے میں، اس کی چائے میں شکر نہیں ہے، اس کی ڈال دو اس میں، ہو سکتا کیا ایک چمچہ اس میں سے نکال کے دو، اتنی شکر ہے تمہارے میں تو نکال کے بتاؤ کتنی، ایک پاؤ کلو تو بھی نکال کے بتاؤ، اتنا نمک ہے تمہارے اندر، ظاہر ہے کہ ویسی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے تولنے کا نظام الگ ہے بالکل، سونے چاندی کا تولنا الگ ہوتا ہے، لوہے پتل کا تولنا الگ ہوتا ہے، لکڑی کا تولنا الگ ہوتا ہے، کپڑے کا تولنا الگ ہوتا ہے، چیزوں کا تولنا الگ ہوتا ہے، انسان کی یعنی کیمیکلز کا تولنا الگ ہوتا ہے، ان کے ایوریج کا، ان کی کوانٹیٹی کا، کوالٹی کا، سب چیزوں کا، حق تعالی شانہ وہ تو بنانے والے ہیں، وہ تو خالق ہیں، وہ تو مالک ہیں، وہ تو رب ہیں، انصاف کو قائم کرنے کے لیے اعمال کو تولیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کو ایسا بنایا ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہے اس کو پہچانو اس کے مقام کو، کہ وہ اگر وزنی ہے وہ وزنی ہے، وہ نقصان دہ ہے تو وہ نقصان دہ ہے، وہ نفع والا ہے تو وہ نفع والا ہے، وہ بہت نفع والا ہے تو بہت نفع والا ہے. اسی وجہ سے ذکر کی ترغیب بار بار دی جاتی ہے، اور اس حدیث شریف میں بھی ذکر کے اہتمام کو بیان کیا گیا ہے، اور ذکر میں مخصوص ذکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بیان کیا گیا ہے. میں جو چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ دوسری تھی، لیکن اس کی تمہید میں وقت نکل گیا یہ 15 منٹ کا جو مجھے ان لوگوں نے دیے تھے، پھر 5 منٹ کر دیتا ہوں اس کے لیے. ایک 5 منٹ اور سن لیجیے، وہ بڑی کام کی چیز ہے، صوفیانہ بات ہے، یعنی بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے بھی سنا ہے جو سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں سے ہیں. یہ دونوں کلمے اتنے بھاری کیوں ہیں اور اتنے وزنی کیوں ہیں نام اعمال میں، اور اتنے محبوب کیوں ہیں اللہ پاک کو، کیوں اتنی اہمیت اس کی ہے، یہ سیکرٹ سمجھنا ہے. وہ یہ ہے میرے دوستو، اس کا خلاصہ بالکل چھوٹے لفظوں میں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دو چیزیں منسوب کرنی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ میں کیا نہیں ہے، اور ایک یہ کہ اللہ میں کیا ہے. کیا اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اور کیا اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. مخلوق اور مخلوق کے لوازمات اور مخلوق کی خصوصیات، یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. مخلوق حادث ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی بعد میں ہوتی ہے، مخلوق فانی ہوتی ہے، سمجھ آ رہا نہیں آ رہا. مخلوق میں لیمیٹیشن ہے، حدود اربع ہیں، طول عرض عمق چوڑائی لمبائی. مخلوق مرتی ہے، مخلوق محتاج ہوتی ہے، مخلوق کو ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، لفظ پاکی اس معنی میں بولا جاتا ہے. ایک پاکی ہماری آپ کی ہے کہ ناپاکی لگنے سے پاک ناپاکی نہیں ہے، ایک پاکی اللہ کی ہے. جو چیز ہمارے پاس پاک ہے وہ اللہ کے پاس ناپاک ہوتی ہے، بہت سی چیزیں. جو چیز ہمارے پاس کمال ہے وہ چیز اللہ کے پاس عیب ہے، بلکہ بہت بڑا عیب ہے. ہمارے لیے اولاد ہو جانا، شادی ہونے کے بعد میں بیٹا ہو جانا بہت کمال کی بات ہے نا، اور اللہ کے لیے بیٹا بول دینا سب سے بڑی دنیا کی گالی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گالی نہیں ہے. اللہ کے لیے بھونڈی سے بھونڈی جو گالی ہو سکتی ہے وہ اللہ کو بیٹا بولنے کی ہے، اللہ کو بیٹا ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ یہ اتنی بھاری غلطی ہے، اتنا بھاری مجھ پر الزام ہے، اور اتنی موٹی غلط گالی ہے مجھے، کہ آسمان لوگوں کی ان باتوں کو سن کے اپنی حالت پہ رہنا نہیں چاہ رہا. تقاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض، زمین پھٹ جانا چاہتی ہے. وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ اپنی جگہ پر اس سلابتی کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ، اس جسامت کے ساتھ ٹھہرنا نہیں چاہ رہے، چاہ رہے ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں. آپ کے بارے میں اتنی بڑی گالی دی گئی اور ہم آپ کے مخلوق ہو گئے، اس کو برداشت کریں، ہم ختم ہی ہو جانا چاہتے ہیں. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کا بیٹا بنا دیا. بڑی گالی ہے اللہ پاک کے پاس. یشتمونی ابن آدم یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ یسبنی، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اسے حق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے یعنی شفقت کے ساتھ میں شکایت فرما رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جو جملے ہیں، جملوں کا سیاق انداز جو ہے نا، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو حق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے. ولم یکن لہ یسبنی اما سبہ یا فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے. بیٹا تو باپ مرنے کے بعد کام چلانے کے لیے ہوتا ہے، تو کیا بولنا چاہ رہا بیٹا مرنے والا، سمجھ میں آ گئی بات. بیٹا جز ہوا کرتا ہے تو کیا بولنا چاہ رہا، اللہ پاک کا بھی کوئی جز ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے. بیٹا تو بیوی کا محتاج بنا دیتا ہے، اللہ پاک بھی نعوذ باللہ بیوی کے محتاج ہیں. کہاں تک لے کے چلی جاتی ہے بات. اللہ پاک کیا نہیں ہے، یعنی ہر وہ عیب، ہر وہ بات جو اللہ کی شائن شان نہیں ہوتی، اس سے اللہ پاک کو پاک قرار دینا، سبحان قرار دینا، یہ ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورج کو دیکھو تو بولو سورج اللہ نہیں ہے، یہ سبحان اللہ. لیکن سورج میں جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے، یہ الحمدللہ. سورج میں چیز کہاں سے آئی؟ سورج میں روشنی کہاں سے آئی، سورج میں جسامت کہاں سے آئی، سورج میں شعلہ پن کہاں سے آیا، سورج میں یہ نظم کہاں سے آیا، سورج میں یہ ڈسپلن کہاں سے آیا، یہ ہجوم کہاں سے آیا، یہ سسٹم کہاں سے آیا، اس نے اپنا وہ جو پورا نظام ہے یہ کس کا ہے، اس کے باپ کا ہے کوئی؟ اللہ پاک کا ہے. تو الحمدللہ میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ مخلوق میں جو کمال ہے وہ ان کا ہے، مگر مخلوق کا جو شیپ شکل ہے وہ نہیں ہوتے. وہ سورج اللہ نہیں لیکن سورج میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، چاند اللہ نہیں لیکن چاند میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، انسان اللہ نہیں لیکن انسان میں جو کچھ کمال ہے وہ اللہ پاک ہے. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ہر کمال جو ہے اللہ کی طرف منسوب ہوگا. پھول اللہ نہیں ہوتا لیکن پھول کی بیوٹی اللہ کی، کوئی حسین لڑکی اللہ نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر جو حسن و جمال ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا. یہ قدرتی مناظر چاہے وہ زمین کی ہوں چاہے وہ آسمانوں کی ہوں، کہکشائیں ہوں یا آبشار ہوں اور یہ مرغزار ہوں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے، مگر یہ اللہ نہیں ہوتے. چاند سورج ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام، ہستی کو شکل نہیں ہوتی. ہستی والی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہستی کی کوئی شکل نہیں یاد رکھ غلام، ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال، صورتوں کو غیر سمجھنا کمال ہے. یہ ایک سبجیکٹ ہے، نہیں مطلب اس کی بہت وضاحت ہو سکتی ہے، مگر صرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس بات کا کہ سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ پاک کی پاکی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ یہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کی بیوی نہیں، اللہ پاک کو شکل نہیں، اللہ پاک کو صورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ تمام باتیں جو حادث ہونا نہیں ہے، فنا ہونا نہیں ہے، موت نہیں ہے، ظلم ان کے پاس میں نہیں، اللہ پاک سبحان ہے. اس سے اللہ سبحان، کھانے سے وہ سبحان، پینے سے وہ سبحان، پہننے سے وہ سبحان، مکان سے وہ سبحان، زمان سے وہ، زمان کی قید سے وہ سبحان. اللہ پاک پاک ہیں، اللہ پاک ہے، ان کی پاکی کو بیان کرنا ہے. اور جب آپ پوری کائنات، اس وجہ سے عارف جو ہوگا، صاحب معرفت جو ہوگا، وہ سبحان اللہ ایسا نہیں بولتا. اس کے سبحان اللہ بولنے میں، ایک ریگولر آدمی کے سبحان اللہ بولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو پوری آسمان و زمین کی وسعتیں بھر جاتی ہیں، اس سے سب کو گھیر لیتا ہے، کچھ نہیں چھوٹتا، کیونکہ سب جگہ سبحانیت کا اطلاق ہو جائے گا. جبرائیل پر، میکائیل پر، اسرافیل پر، اسرائیل پر، انبیاء پر، اولیاء پر، جنت پر، جہنم پر، محمیین پر، ارواح پر، عقول پر، جواہر پر، اعراض پر، کلیات پر، جزیات پر، لفظ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان کی ذات عالی کی قدوسیت، ان کی نزاہت، ان کی تنزیہ، اس کے اعتبار سے سبحان اللہ ایک ایسا بھاری لفظ ہے کہ پوری کائنات کو وسیع ہو جاتا ہے، اس لیے آدھے ترازو کو بھر دیتا ہے. اور الحمدللہ جو ہوتا ہے وہ بھی کسی جگہ کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ جس مخلوق میں جہاں جو ذرہ کمال پایا جاتا ہے، جو شبہ کمال پایا، وہ اللہ کا ہے. وہ آسمانوں میں ہو کہ زمین میں ہو، طاقت کی لین سے ہو، علم کی لین سے ہو، عمل کی لین سے ہو، کمال کی لین سے ہو، فن کی لین سے ہو، خوبصورتی کی لین سے ہو، انجینئری کی لین سے ہو، حکمت کی لین سے ہو، علم کی لین سے ہو، تدبیر کی لین سے ہو، انتظام کی لین سے ہو، کسی بھی لین سے ہو، وہاں جو کمال پایا جائے گا وہ اللہ رب العالمین کا ہوگا. اس لیے الحمدللہ ہے. الحمدللہ تو بھر دے گا پھر. سبحان اللہ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا تھا تو آدھا اس نے بھر دیا، الحمدللہ نے سب چیز کو کور کر لیا تو پورا اس نے کر دیا. سبحان اللہ وبحمدہ نے میزان عمل کو بھر دیا، اب کیا بچا عالم میں؟ جس پر لا الہ الا اللہ کھل جائے، اس کا سبحان اللہ کہنا، اس پر اس کا الحمدللہ کہنا بالکل الگ ہوتا ہے. اسی لیے سبحان اللہ کے بعد میں اتنی گیپ بھی نہیں رکھا زیادہ کہ الحمدللہ الگ سے بولیں، وہ بھی حمدی ہی لگا دیا، چونکہ تسبیح کے ساتھ میں تحمید، تشبیہ جو ہے، تنزیہ کے ساتھ میں تشبیہ والا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ لگا ہوا ہے، ملصق ہے. اللہ تعالی شانہ اس وجہ سے ان کلمات کی پوری قدر کرنے والا بنا دے.